الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الصف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون وقال عز وجل كما ورد في سورة الجمعة هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وقال عز وجل قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فانك انت السميع العليم آمين يا رب العالمين. محترم حضرات اور معزز خواتین, اللہ کا بڑا شکر ہے کہ رب کائنات نے ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنے گھر میں آ کر مسجد میں جمعہ کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی. جمعہ کی یہ جو گیدرنگ ہے, یہ جو اجتماع ہے, یہ بڑا مبارک ہے. جمعہ کا دن بھی مبارک ہے. جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی رکھی گئی ہے کہ جس میں اگر اخلاص نیت کے ساتھ دعا کی جائے تو وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے. وہ ٹائم, وہ گھڑی بتائی نہیں گئی, اس کا مطلب یہی ہے کہ پورے دن 24 گھنٹے جو ہے وہ دعا کا اہتمام کیا جائے, درود شریف کا خاص طور پر اہتمام کیا جائے. اسی طرح سورہ کہف کی تلاوت کرنا یہ مسنون بھی ہے, اور خاص طور پر اس دور میں فتنہ دجال سے بچنے کے لیے ریکمینڈڈ بھی ہے. تو ان چیزوں کا اہتمام کیا جائے کثرت سے, تو انشاءاللہ بہت سارے مسائل, مصیبتیں, پریشانیاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فضل و کرم سے دور ہو جائیں گی. الحمدللہ یہاں پر جو سلسلہ کلام چل رہا ہے وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کے حوالے سے ہے. آپ کو یاد ہوگا ربیع الاول میں الحمدللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت, دنیا میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کیوں بھیجا گیا, سورہ صف کی آیت مبارکہ کے حوالے سے ہم نے سمجھا تھا. پھر اسی سے متعلق سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 کے حوالے سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بنیادی منہج, بنیادی طریقہ کار, یعنی دین کے انقلاب یا غلب دین کی جد و جہد کے دوران نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کار کیا تھا, طریقہ کار کیسے آپ نے وہ عظیم اجتماعیت فراہم کی, افراد کو تیار کیا. اسی حوالے سے آج انشاءاللہ ہماری گفتگو ہے. سورہ جمعہ کی آیت مبارکہ کو اپنے ذہن میں لے آئیے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے ہو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم, وہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے جس نے ان امیین میں سے ایک رسول انہی میں سے مبعوث فرمایا. جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے وہ کرتے کیا ہیں, یتلو علیہم آیاتی, یہ ہیں وہ چار کام جس کا تذکرہ میں نے پچھلے جمعے بھی کیا تھا. یتلو علیہم آیاتی, وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان پر اللہ کی آیات تلاوت فرماتے ہیں. گویا قرآن حکیم کی آیات کے ذریعے دعوت دین کا کام کرنا. یہ پچھلی مرتبہ, پچھلے جمعے الحمدللہ کافی تفصیل سے اس پر بات ہو چکی, آج اس کا دوسرا حصہ ہم پڑھیں گے. تو یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم, اور وہ ان کا تزکیہ کرتے ہیں. تزکیہ نفس آج ہماری گفتگو کا اصل موضوع ہے انشاءاللہ. وَيُزَكِّيهِمْ, وہ ان کا تزکیہ کرتے ہیں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, اور وہ انہیں تعلیم دیتے ہیں, کتاب کی یعنی شریعت کے احکامات سکھاتے ہیں. والحکمہ اور اس کی دانائی، اس کے اندر موجود وزڈم جو ہے وہ بھی بتاتے ہیں. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور یقیناً قرآن حکیم کے آنے سے پہلے جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت سے پہلے اہل عرب جو تھے وہ واضح گمراہی میں تھے. تو یہ آیت مبارکہ قرآن میں، یا یہ موضوع قرآن میں چار مرتبہ آیا ہے، چار کام چار مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں. ریفرنس بھی آپ کو دیا تھا، سورہ بقرہ میں دو مرتبہ آیا، سورہ آل عمران میں ایک مرتبہ آیا، اور چوتھی مرتبہ یا سورہ جمعہ کی آیت مبارکہ ہے. آج جو جمعہ ہم نے پڑھنا ہے، اس میں جو گفتگو کا اصل موضوع ہے کہ اسلامی انقلاب کے دوران یا انقلابی جد و جہد کے دوران تزکیہ نفس کی اہمیت اور فضیلت، اس حوالے سے اس موضوع کی اہمیت کو سمجھ لیجئے کہ الحمدللہ ہم سب چاہتے ہیں، ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں تبدیلی آئے، ظلم ختم ہو، انقلاب آئے اور اللہ کا دین غالب ہو. یہ نہ صرف یہ کہ خواہش ہے بلکہ ہماری ضرورت بھی ہے. اللہ کا دین غالب ہوگا تو عدل قائم ہوگا، عدل قائم ہوگا تو یہ ظلم ختم ہوگا. عدل اور ظلم ایک دوسرے کی تضاد ہیں، متضاد ہیں. یہ ظلم ختم ہو ہی نہیں سکتا جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دین غالب نہ ہو. اور یہ وہ مقصد ہے کہ جو تمام انبیاء کرام کا تھا جو اس دنیا میں تشریف لائے. سورہ حدید کی آیت نمبر 25 اسی طرف ہماری رہنمائی کرتی ہے. بہرحال یہی مقصد ہے، بعثت ہے نبی کریم کا علیہ الصلوۃ والسلام، دنیا سے ظلم کا خاتمہ کیا جائے، عدل پر مبنی نظام قائم کیا جائے. لہذا یہ نظام عدل پر جو قائم کیا جائے، اس کے لیے افراد کیسے تیار کیا جائیں، اجتماعیت کیسی ہو، ایسی صالح قیادت کیسے فراہم کیا جائے. تو جان لیجئے کہ جناب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس انقلابی جماعت کے لیے جو نظریہ پیش کیا وہ نظریہ توحید تھا. قولوا لا الہ الا اللہ، کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تم فلاں پا جاؤ گے. اسی نظریہ توحید کی دعوت دی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور سورہ نحل کی آیت نمبر 125 کے حوالے سے الحمدللہ پچھلے جمعے یہ بات عرض کی گئی تھی کہ اس دعوت کے تین لیولز ہیں، تین سطح ہیں جن پر دعوت دی جائے. دین کا کام ہر انسانی سطح کے مطابق ہونا چاہیے. انسانی سطح بالکل مختلف ہوتی ہے، ہر انسان ذہنی اعتبار سے مختلف ہے. انسانوں میں، انسانی معاشرے میں ذہین ترین لوگ بھی ہوتے ہیں، معاشرے میں عوام الناس بھی ہے، معاشرے میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو دین مخالف ہیں، دین کی مخالفت کرنے والے ہیں، دین پر اعتراضات کرنے والے ہیں. تو تینوں کی تینوں سطح پر دین کا کام کرنا ضروری ہے. اور آیت مبارکہ اپنے ذہن میں لے آئیے، پھر انشاءاللہ آج کا موضوع پڑھتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دعوت اللہ، دعوت دین کے حوالے سے جو تین لیولز بیان فرمائے وہ کیا ہیں؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے راستے کی طرف لوگوں کو بلائیے، دین کی طرف لوگوں کو بلائیے، اسلام کی طرف لوگوں کو بلائیے. لیکن کیسے بلائیے؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، وزڈم کے ساتھ. والموعظۃ الحسنہ، اور بہترین واعظ و نصیحت کے ساتھ. وجادلہم باللتی ہی احسن، اور جدال کریں، جھگڑا کریں، مناظرہ کریں ان سے، لیکن بہترین طریقے پر. الحمدللہ یہ بات واضح کی گئی پچھلی مرتبہ کہ معاشرے میں تین سطح ہیں انسانوں کی ذہنی سطح تین ہوتی ہیں، یا اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں، لیکن کم از کم تین ہوتی ہیں. کہ جو ذہین ترین طبقات ہوتے ہیں، جو معاشرے کو چلا رہے ہوتے ہیں، سوچ دے رہے ہوتے ہیں، فکر دے رہے ہوتے ہیں، تھاٹس دے رہے ہوتے ہیں، خیالات دے رہے ہوتے ہیں، نظریات دے رہے ہوتے ہیں، وہ بہت تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں، جیسے آٹے میں نمک یا ہمارے جسم میں دماغ. لیکن وہ ہوتے انتہائی ذہین ہیں، انٹیلیجنسیا جن کو کہا جاتا ہے، کہ وہ نہ صرف یہ کہ پورے معاشرے کو چلاتے ہیں، معاشرہ ان کو فالو کرتا ہے، ان کے تھاٹس کو، ان کے خیالات کو، اس سے متاثر ہوتے ہیں. تو ایسے ذہین طبقات کو دین کی دعوت دینی ہے، لیکن حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، ان کی ذہنی سطح کے مطابق. ان کے ذہن میں کچھ سوالات ہوتے ہیں، ہونے بھی چاہیے، ذہین لوگ ہیں، عام لوگ نہیں ہیں. ذہین لوگ غور کرتے ہیں، تفکر کرتے ہیں، اس کائنات پر غور کرتے ہیں، اپنے وجود پر غور کرتے ہیں، سیاسی، معاشی، معاشرتی نظام پر غور کرتے ہیں. تو کچھ کوئسچنز ہوتے ہیں، کچھ کوئریز ہوتی ہیں ان کی، جس کا جواب ان کو ملنا چاہیے. اگر اس کا جواب ان کی ذہنی سطح کے مطابق مل جائے اور اطمینان ان کو حاصل ہو جائے قلبی سطح پر کہ ہاں یہ دین بالکل ٹھیک ہے اور یہ دلائل اس کے بڑے مضبوط ہیں، تو ایسے لوگ بڑے افیکٹو ہوتے ہیں، بڑے متاثر کرنے والے ہوتے ہیں، مؤثر ہوتے ہیں ایسے لوگ. تو بہرحال اللہ سے دعا کر لیجئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسے لوگوں کو دین کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے چند نام لیے تھے، ہزاروں نام ہوں گے، لیکن ہمارے معاشرے میں ایسے مشہور نام جیسے مولانا سید ابو العلیٰ مودودی صاحب، جیسے ڈاکٹر اقبال صاحب, ڈاکٹر علامہ اقبال کا نام بھی بہت نمایاں ہے, جیسے محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب وغیرہ ہم رحمت اللہ علیہم اجمعین, یہ سارے وہ لوگ ہیں کہ جو ذہین طبقات تھے, متاثر کرنے والے تھے, جدید تعلیم یافتہ تھے, انہوں نے قرآن پڑھا, دین پڑھا, دین سے متاثر ہوئے تو ہزاروں لاکھوں لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے کا ذریعہ بن گئے دلائل کے ساتھ. اسی طرح دوسری سطح انسانی انسان کی ذہنی سطح کے مطابق جو دوسرے لیول انسان کا ہوتا ہے وہ عوام الناس ہوتے ہیں. تو عوام الناس کو بھی دین کی دعوت دینی ہے, لیکن والموعظۃ الحسنہ, بہترین واعظ و نصیحت کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ, خوبصورتی کے ساتھ, اچھے طریقے پر عوام الناس کو بھی دعوت دی جائے. اور موعظۃ الحسنہ یہ قرآن حکیم ہے, ہم نے اس سے پہلے آیت مبارکہ کوٹ کی تھی سورہ یونس کی, یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدى ورحمۃ للمؤمنین. اسی طرح تیسرے نمبر پر کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں, ہو سکتے ہیں اور ہیں, کہ جو دین پر اعتراضات کرتے ہیں, دین کی بنیاد کو کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں, ان کے اعتراضات کو سن کر جواب دینا. علماء کرام کا بھی یہ کام ہے کہ جواب دیا جائے. الحمدللہ چند نام میں نے لیے تھے, سید ابو العالی مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے کام کیا اس پر, بڑا زبردست سنت کی آئینی حیثیت, بڑی زبردست کتاب ہے. منکرین سنت یا منکرین حدیث جو ان کو جواب دیا گیا. اسی طرح بے شمار اور بھی, میرے تو مطالعہ بڑا محدود ہے اس وجہ سے میں چند کا نام لے رہا ہوں, ورنہ الحمدللہ بڑی تعداد ایسی ہے کہ جنہوں نے اس لیول پر بھی کام کیا ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک کا نام مشہور ہے, اسی طرح احمد دیداد کا نام مشہور ہے. کرسچن ورلڈ میں خاص طور پر انہوں نے ڈیبیٹس کی ہیں اور کرسچینٹی کے حوالے سے بہت سارے اعتراضات, خاص طور پر ان کے جو دین میں جو کمی کوتاہی ہو گئی ہیں, جو تحریفات ہو گئی, اس پر جو زبردست قسم کی ڈیبیٹ جو ہے آپ کو مل جائے گی. ڈاکٹر ذاکر نائک کا نام ہم میں سے اکثر و بیشتر لوگ جانتے ہیں. جدید لیٹسٹ کمیونیکیشن ریسورسز کو اختیار کر کے وقت کی اعلیٰ ترین سطح پر حکمت و دانائی کی دعوت بھی بیان کی جائے, عوام الناس تک بھی بات پہنچائی جائے, اور اسی طرح دین کے مخالفین کا جواب دیا جائے. اس کے بعد دوسری اہم چیز جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمیں سیرت سے نظر آتی ہے وہ ہے یتلو علیہم آیاتہ کے بعد ویزکیہم, ان کا تزکیہ کرتے ہیں. یہاں ایک صرف علمی نقطہ آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں, ہے دلچسپ ویسے سمجھنے کا ہے. سورہ بقرہ میں جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کا تذکرہ کیا گیا تو وہاں تزکیہ کا جو تذکرہ ہے وہ سب سے آخر میں کیا ہے, اور دعا ان کی آتی ہے ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم. اے اللہ سبحانہ وتعالی, میری امت میں سے, میری اولاد میں سے ایک ایسا نبی اٹھا جو ان پر اللہ کی آیات تلاوت کرے, ان کو کتاب کی تعلیم دے, ان کو حکمت سکھائے اور ان کا تزکیہ کرے. تزکیہ کا لفظ چوتھے نمبر پر آیا, لیکن جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے یہ بشارت آئی سورہ آل عمران میں اور سورہ جمعہ میں, تو تزکیہ دوسرے نمبر پر رکھا گیا. اس سے اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ تلاوت قرآن حکیم کے بعد, دعوت اللہ کے بعد, لوگوں کو جب دعوت دی جائے تو جو لوگ اس دعوت کو قبول کریں شعوری طور پر, اب ان کا تزکیہ کرنا بہت ضروری ہے. لہذا تزکیہ نفس ہے کیا, اس کو سمجھ لیجئے. تزکیہ زا کاف یا سے زکا یسکی سے بابت گرامر کے اعتبار سے اگر آپ کے دیکھیں تو اس کے معنی ہوتے ہیں پاک کرنا, صاف کرنا, ٹو پیوریفائی سم تھنگ ٹو سم واٹ, کسی چیز کو پاک کر دینا, جس طرح دو تین چیزیں مکس ہوئی ہوں, آپ کو جو چیز چاہیے جو مطلوب ہے وہ اس میں سے نکال لی جائے. تو تزکیہ نفس کے معنی ہوں گے, نفس کے اندر جو برے خیالات, برے تصورات یا بری خواہشات, بیجا خواہشات موجود ہیں, اس کو کنٹرول کیا جائے, اس کو پاک کر کر اللہ اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا مطیع و فرما بردار بنایا جائے. ایسا نفس, ایسا مطمئن نفس بنایا جائے کہ جو فرما بردار ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا, جناب نبی کریم کا علیہ الصلوۃ والسلام و قرآن کے احکامات کا. اس پورے عمل کو پیوریفیکیشن آف سول, پیوریفیکیشن آف تھاٹس, اس پورے عمل کو تزکیہ کہتے ہیں. اسی سے زکات بھی بنائے, انشاءاللہ اس پر بھی بات ہوگی. لیکن بہرحال تزکیہ سب سے زیادہ اہم ترین عمل, سب سے زیادہ اہم ترین عمل انبیاء کرام کا رہا. ہمیشہ سے ہر نبی نے آ کر نفوس کو پاک کیا, کیونکہ نفوس کے اندر جب تک پاکیزگی نہ ہو, خیالات پاک نہ ہو, نیتیں اخلاص کے ساتھ پاک نہ ہو, انسان کتنا ہی بڑا عمل کر لے, بڑے سے بڑا عمل کریں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس کا اجر و ثواب نہیں ہے. کیونکہ تزکیہ نفس میں اہم ترین شے ہے نیت کی پاکیزگی. تو اللہ سے دعا کر لیجئے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کے مطابق اپنے تزکیہ عمل پر عمل درآمد رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس نفس کو سمجھنا ہوگا. یہ نفس کہتے کسے ہیں؟ قرآن حکیم کی مشکل ترین اصطلاحات میں سے ایک ہے. اس کو اگر ایکسپلین کرنے جائیں تو بہت مشکل ہوتی ہے. نفس کسے کہتے ہیں؟ ایک انسان ہے, انسان کے اندر دو تین چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں, اس کی ایک روح ہے, اس کا ایک جسم ہے. تو نفس کس چیز کا نام ہے؟ تو سب سے پہلے تو انسان کو فوکس کیجئے, اسی سے اس نفس متعلق ہے. تو انسان دو الگ الگ چیزوں کا مرکب ہے, کمپاؤنڈ ہے. ایک وہ شے ہے کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس سے آئی, اس شے کا اس دنیا سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں, لینا دینا ہی نہیں, یوں کہہ لیجئے. اس کی تمام تر غذا, سکون, چین, اطمینان, آرام, وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس سے آیا. اور وہ کیا شے ہے؟ اس پیکر خاکی میں ایک شے ہے جو تیری, اس پیکر خاکی میں ایک شے ہے جو تیری, میرے لیے مشکل ہے اس شے کی نگہبانی. لہذا تزکیہ نفس سے پہلے ہمیں سمجھنا ہوگا روح کسے کہتے ہیں, کیونکہ روح کا بڑا گہرا تعلق ہے تزکیہ نفس سے. اسی کو پاک کرنا ہے, اسی کو آگے بڑھانا ہے. تو روح انسانی یہ رب سبحانہ و تعالیٰ کے پاس سے آئی ہے, اس کے پاس سے اس کا معاملہ آیا ہے. لہذا یہ بڑی پاکیزہ شے ہے. جیسے رب سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے, ایسے ہی اللہ پاک نے روح کے اندر, روحانیت کے اندر پاکیزگی رکھی ہے. لیکن یہ ڈالی گئی ہے جسم کے اندر. جسم کا تعلق زمین سے ہے, مادے سے ہے, اور جسمانی خواہشات بہرحال انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں. تو روح اور جسم کو اگر انسان سمجھ لے الگ الگ, تب اس تفسیر نفس کے عمل کو زیادہ اچھے انداز سے سمجھ سکے گا. یہ جسم کیونکہ مٹی سے آیا, اس کی تمام تر غذا, سکون, چین, لباس, آرام کہاں سے آیا؟ غذا کہاں سے آتی انسان کی؟ لذیذ ترین غذا بھی آپ اٹھا کے دیکھ لیجیے, اس کا تعلق زمین سے ہوگا. تو گویا زمین کی طرف لے کے جانے والی شے, یہ جسمانی تقاضے, یہ انسان کے نفسانی تقاضے ہیں کہ جو بہرحال انسان کو نیچے کی طرف لے کے جاتے ہیں. اور اوپر کی طرف, بلندی کی طرف, سطوت کی طرف لے کے جانے والی شے وہ روح ہے. اب روح اور جسم اگر سمجھ میں آ جائے, مار کا روح و بدن سمجھ میں آ جائے, تو تزکیہ نفس سمجھ میں آئے گا. روح کی تمام تر غذا رب سبحانہ و تعالیٰ کے کلام میں ہے. رب کائنات کا کلام پڑھنے سے سکون ملتا, سکون جس کو کہا جائے, اطمینان, سیلف سیٹسفیکشن کہاں ہے آج؟ یورپ پریشان ہے, یورپ, کینیڈا, انگلینڈ جائیے, امریکہ جائیے, یہ سکون نام کی شے نہیں ہے, انر سیٹسفیکشن نہیں ہے. دنیا کی ہر نعمت ہے, کروڑ پتی, ارب پتی, کھرب پتی لوگ ہیں, نیند نہیں آتی, سکون نہیں ہے. بیوی کی طرف سے بے چینی, بچوں کی طرف سے بے چینی, گھر بار کی طرف ایک بے چینی کی کیفیت آپ کو نظر آئے گی. رات کو نیند نہ آنا اس بات کی علامت ہے کہ سکون نہیں, اطمینان قلب نہیں. اطمینان قلب کیسے حاصل ہوگا؟ رب کائنات فرماتا ہے, الذین آمنوا تطمئن قلوبهم بذکر اللہ, وہ لوگ کے جو ایمان لاتے ہیں ان کے دل اطمینان حاصل کرتے ہیں, ان کے دل مطمئن ہوتے ہیں. الذین آمنوا تطمئن قلوبهم بذکر اللہ, اللہ کی یاد سے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام سے, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, آگاہ رہو کہ دلوں کو اطمینان, دلوں کو چین, دلوں کو سکون اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد سے آتا ہے. تو تزکیہ نفس کے حوالے سے انڈر لائن کر لیجئے, روح کو پہلے سمجھیں اور نفس کو, یہ اس جسم کو. جسمانی تقاضے انسان کو نیچے کی طرف, برائی کی طرف لے کے جاتے ہیں. اب اس روح اور بدن کے اعتبار سے بڑی ایک اور بات سمجھنے کی ہے کہ نفس کی تین کیفیات ہیں جو قرآن حکیم بیان کرتا, نفس کی تین کیفیات ہیں جو قرآن حکیم بیان کرتا ہے. ان میں سے پہلی کیفیت کیا ہے؟ انسان کے روحانی وجود پر پوری طرح سے قبضہ کیا ہوا ہے اس کے جسمانی وجود نے, نفسانی وجود نے کہہ لیجئے. وہ کسی روح کو مانتا ہی نہیں, کسی روح کی غذا کا انکاری ہے, کسی خدا کا انکار ہے. خدا کا انکار کر دیا تو روحانی انکار خود بخود ہو گیا. لہذا اس پر پوری طرح سے غالب ہے یہ جسمانی وجود, یا جس کو آج حیوانی وجود کہا جاتا ہے, ہیومن اینیمل کہا گیا, سوشل اینیمل کہا گیا انسان کو. کیوں کہا گیا؟ کہ کیونکہ روح کو وہ مانتے ہی نہیں, وہاں کسی روح کا تصور ہی نہیں. لہذا پوری طرح سے اینیمل انسٹنگ جو ہیں, انسان کی نفسانی خواہشات, وہ پوری طرح سے کنٹرول میں ہیں, پوری طرح سے چھائی ہوئی ہیں اس روح کے اوپر. اور جو اس کے جی میں آتا, جو جی میں آئے کرو, جیسے کہا جیسے چاہو جیو. ذرا الفاظ پر غور کیجئے گا, یہ جو میڈیا ہمیں سلوگنز دے رہا ہوتا ہے, بعض اوقات ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کتنا زہر اس کے اندر, میٹھا زہر موجود ہے. جیسے چاہو جیو کے مطلب کیا ہے؟ جیسے چاہو جیو, کوئی خدا نہیں, کوئی آخرت نہیں, کوئی حساب کتاب نہیں, بس یہ دنیا کی زندگی ہے. دنیا ہے دل والوں کی, دل مانگے اور, بلکہ دل مانگے ابھی ابھی چاہیے, حلال اور حرام کی تمیز کو چھوڑو, من کی مان, اب یہ نوجوان سمجھ بھی رہے ہیں اور ہنس بھی رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ مولوی صاحب کہاں سے باتیں بتا رہے ہیں. یقین کیجئے کہ یہ سلوگنز ہیں، یہ تھاٹس ہیں، خیالات ہیں جو بڑی سلو بٹ سٹڈیلی ہمارے وجود کے اندر انکلکیٹ کر دی گئی، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. جیسے چپ لگا دی جائے گی اب اور سارے اس میں ڈیٹا بیس آپ کے اندر اور سارے وائرسز آپ کے اندر، آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا، آپ کا وجود ہی چینج ہو گیا، ڈی این اے چینج ہو گیا پورا کا پورا. ایسے ہی سب سے پہلے خیالات اور تصورات چینج کر دیے جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. من کی مان، کیا مانے ہوئے من کی مان؟ جو تمہارے من میں آئے وہ کرو، جو جی میں آئے وہ کرو. دنیا ہے دل والوں کی، یہ ساری بکواس میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، یہ ہے وہ مادہ پرستی، میٹیریلزم، مادہ پرستی کی علامات، سمٹمز، کہ یہ دنیا کی زندگی ہی اصل ہے، بس حلال حرام کو چھوڑو، جو جی چاہے کرو، جیسے چاہو زندگی گزارو، جب چاہو سو جاؤ، جب چاہو اٹھ جاؤ، جو چاہو کھا لو، جو چاہو پہن لو. یہ ہے اصل میں تصور کہ پوری طرح سے نفسانی خواہشات طاقت کے ساتھ اپنی منمانی کر رہی ہیں اور روحانی وجود کا کوئی تصور ہی نہیں. اس نفس کو قرآن حکیم کہتا ہے نفس امارہ. نفس امارہ کا تصور آیا سورہ یوسف میں، جہاں ایک قول نقل کیا گیا، اس میں اختلاف ہے کہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قول ہے یا کسی خاتون کا ہے، لیکن بہرحال اختلاف کو چھوڑیے، اصل چیز یہ ہے کہ وہ قول کیا ہے. الفاظ یہ ہیں، وما ابرئ نفسی، وما ابرئ نفسی ان النفس الامارۃ بالسوء، میں اپنے نفس کو بری قرار نہیں دیتا. یہ نفس تو انسان کو برائی کی طرح ہی راغب کرتا ہے. امارا بہت زیادہ حکم دینے والا، بہت طاقت کے ساتھ حکم دینے والا، اپنی منمانی کرنے والا. اس نفس کو نفس امارا کہا گیا، جو بدترین کیفیت ہو سکتی ہے کسی نفس کی. اور یہ اصل میں جانوروں سے ملتا جلتا ہے، بس تھوڑا سا فرق ہے ان میں، تھوڑی بہت انسان میں حیا باقی رہ گئی ہے تو لباس پہنتا ہے. اب کیسا پہنتا ہے میں یہاں بتا نہیں سکتا، پہنتا ہے یا پہنتی ہے جو بھی کہیں، یورپ کے آس معاشرے میں دیکھا جا سکتا ہے لباس ایک تکلف کے طور پر ہے، بس تکلفات میں سے رہ گیا وہ بھی، تو گویا جانور رہ گیا، بالکل سوشل اینیمل حقیقت میں اس کو بنا دیا. یہ ہے نفس کی پہلی کیفیت، نفس امارہ. پھر اس نفس میں، اس جسم میں، نفسانی خواہشات میں اور روح کے تقاضوں میں جب آپس میں زبردست قسم کی جد و جہد ہو رہی ہے، آپس میں کلیش ہو رہا ہے، روحانی تقاضے جو ہیں وہ زور مارتے ہیں اور اس کو دین کی طرف لاتے ہیں، رب کی طرف لے کر آتے ہیں، احساس ذمہ داری پیدا کرتے ہیں، توبہ کا تصور پیدا کرتے ہیں، کچھ خدا کے سامنے جواب دہی کا احساس دلاتے ہیں، تو بہرحال احساس تو ہوتا ہے انسان کو. انسان انسان ہے، چاہے کتنے ہی اپنے آپ کو جانوروں سے ملا لے، کچھ بھی کر لے، انسان ہے. اور انسان کی خاص بات کیا ہے؟ خاص بات یہ ہے کہ گناہ پر ندامت اس کو ہوتی ہے. گناہ پر ندامت ختم ہو جائے تو یہ انسانیت ختم، آدمیت ختم، وہ جانور ہے. جانوروں کے اندر بھی یہ سینس ہوتا ہے، لیکن بہرحال انسان کہلانے کے قابل صرف وہ لوگ ہیں کہ جو غلطی کر کے، کوتاہی کر کے، گناہ کر کے ندامت کے ساتھ رب کائنات سے معافی مانگے. اور جب تک یہ جذبہ موجود ہے، اس کو کہتے ہیں ضمیر زندہ ہے. مردہ ضمیر ہو گیا، کیا مطلب؟ ڈیڈ ہو گیا. مردہ ضمیر سے مراد کیا ہوتا ہے؟ کہ احساس ہی ختم ہو گیا. میں لفظ استعمال کرتا ہوں جان بوجھ کے سمجھانے کے لیے، الفاظ اچھے نہیں ہوتے بعض اوقات، کہ جب انسان بے غیرت ہو جائے، بے شرم ہو جائے، حیا ہی ختم ہو جائے، بے حیا ہو جائے، تو کچھ بھی کہتے نہیں ہے اس کو، کچھ بھی احساس دلائیے احساس نہیں ہوتا. تو اس کو کہتے ہیں بے ضمیری. ضمیر اگر ختم ہو گیا تو پھر کچھ بھی کہیے، لیکن ضمیر اگر زندہ ہے تو انسان زندہ ہے اور احساس ندامت اس میں موجود ہے. تو بہرحال یہ جد و جہد آپس میں چلتی رہے. اس نفس کو قرآن حکیم نے نفس لوامہ کہا سورہ قیامہ میں، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ. اس نفس لوامہ کی قسم جو تمہیں ملامت کرتا نافرمانی پر، گناہ کے کام پر ڈانٹتا ہے. یہ ضمیر جو ہے اندر سے پنچ کرتا ہے کہ تم نے غلط کام کیا. یہ جو سودی اکاؤنٹ کھولا ہے، سود پر تم نے قرض لیا ہے، سود پر تم کاروبار کر رہے ہو، غلط کر رہے ہو، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے گڑے کھود رہے ہو جہنم کی آگ میں، بے حیائی جو تم پھیلا رہے ہو یا بے حیائی اپنے گھر میں لے کر آ رہے ہو، غلط کام کر رہے ہو، تو یہ احساس انسان کو جو ہوتا ہے، اس احساس کا نام نفس لوامہ ہے. اور لوامہ روح اور بدن کے درمیان ایک زبردست جد و جہد کا نام ہے. کبھی روح کے تقاضے آ جاتے ہیں، غالب آ جاتے ہیں، جیسے رمضان کا مہینہ. اب رمضان کے مہینے سے فوراً بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ روح کی ایک خاص بالیدگی کا مہینہ ہے. ایک طاقت دیتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ روزے کے ذریعے، اس پر بھی انشاءاللہ بات کریں گے کہ ارکان اسلام کیسے تزکیہ نفس کا ذریعہ ہیں، لیکن روزہ رکھ کے، اسی طرح نماز پڑھ کر، اسی طرح پاکیزہ ماحول جب اس کو ملتا ہے تو روحانی تقاضے جو ہیں وہ پورا کرتا ہے اور روح بلند سے بلند تر ہوتی ہے، طاقتور ہوتی ہے. لیکن یہ جد و جہد جاری رہتی ہے، موت کے آنے تک یہ سلسلہ جاری رہے گا. کبھی روح جو ہے وہ طاقتور ہو جائے گی، جیسے دو پہلوان آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں ریسلنگ آتی ہے خاص طور پر، دیکھی ہوگی آپ نے، تو اس میں کبھی یہ اس کو مار رہا ہوتا ہے، کبھی وہ اس کو مار رہا ہوتا ہے، ایسے ہی ریسلرز کی طرح روح اور بدن کا مارکا چل رہا ہے اور ظاہری بات ہے موت تک چلے گا. لیکن ایک کیفیت ایسی بھی آتی ہے کہ اب جب انسان روحانی تقاضوں کو زیادہ ان کو ادا کرتا ہے، ان کو ٹائم دیتا ہے، اس سے احساس اس کے اندر پیدا ہوتا ہے اور روح طاقتور ہو جاتی ہے، روح زیادہ طاقتور ہو جائے، جسم پر پوری طرح سے کنٹرول کر لے، نفسانی خواہشات کو کنٹرول میں لے آئے، بیجا خواہشات کو کنٹرول میں لے آئے، ڈسپلن نظم و ضبط کے ساتھ آ جائے اور اللہ اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی فرما بردار بن جائے، یہاں تک کہ فرما برداری کرتے 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 اس کی یہ عادت بن جائے کہ نافرمانی اس کو بری لگنے لگے، نافرمانی کا کام اس کو برا لگنے لگے، نافرمانی کا عمل دیکھ کر اس کو بے چینی ہونے لگے کہ یہ غلط کام ہو رہا ہے، وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وہ کریں یا وہاں پر موجود بھی رہے. اس نفس کو پاکیزہ ترین نفس کہا جاتا ہے اور اس کو سورہ فجر میں رب کائنات نے نفس مطمئنہ کہا، اور بڑے پیارے الفاظ ہیں، یقین کیجئے یہ الفاظ پڑھتے ہوئے بڑا اچھا لگتا ہے مجھے اور دعا بھی نکلتی ہے کہ کاش رب کائنات ہمیں بھی اسی طرح اپنی بارگاہ میں بلائے. یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے وہ مطمئن جان، اے وہ مطمئن جان کہ جو اللہ اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات پر مطمئن ہے، شریعت کے احکامات پر مطمئن ہے، شریعت کے تقاضے ادا کر رہا ہے کر رہی ہے، یہ ہے وہ مطمئن جان جس کو رب کائنات موت کے وقت پکاریں گے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ، ارجعی تو واپس لوٹا. اب واپس لوٹ آنے میں کیا تصور ہے، ہم کیا پڑھتے ہیں جب کسی کا انتقال ہوتا ہے، تو انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے اور ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. تو کون سی شے لوٹ کے جا رہی ہے اور کون سی شے جس کو زمین میں دفنا دیا گیا، ڈسپوز آف کر دیا گیا، بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. انسانی وجود کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے، موت کے وقت یہ جنگ، یہ جہاد، یہ کشمکش ختم، اور اگر مطمئن جان ہے تو ہمیشہ کا سکون اور چین اطمینان ہمیشہ ہمیشہ کا جو ہے مقدر بن جاتا. تو یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ، تو لوٹا، واپس لوٹا اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی. فادخلی فی عبادی، داخل ہو جا میرے بندوں میں، میرے بندے مخلص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے چنے ہوئے چنیدہ جن کو رب نے پسند کیا، جو رب کی شریعت پر احکامات پر مطمئن رہے. ارجعی الی ربی کی راضیت مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں اسی کیفیت کے ساتھ موت عطا فرمائے، نفس مطمئن نہ ہو. تو بہرحال اس نفس کو اگر سمجھ لیا تو تزکیہ نفس بھی سمجھ میں آئے گا. بڑی پیاری حدیث ہے جناب نبی کریم کی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا الکیس من دانا نفسہ، الکیس من دانا نفسہ وعمل لما بعد الموت، سمجھدار آدمی وہ ہے، دانا آدمی وہ ہے کہ جو اپنے نفس کو پہچان لے، نفس کی شرارتوں کو پہچان لے. وعمل لما بعد الموت، اور عمل کرے موت کے بعد آنے والی زندگی کے لیے. تو تزکیہ نفس کا اصل ہدف کیا ہے، تزکیہ نفس کا اصل ہدف یہ ہے کہ اس جسم کو، اس نفسانی خواہشات کو پاک کرتے ہوئے رب کے سامنے حاضری دی جائے. رب سے پھر دعا کریں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اہم ترین کام جو تمام نبیوں نے کیا، تمام انبیاء کرام کا کام، کہ نفوس کو پاک کیا جائے. لہذا اس میں آج پہلا عمل جو ہے وہ سوالے سے گزارش کر رہا ہوں، تزکیہ نفس کے حوالے سے سب سے اہم ترین شے کیا ہے، وہ ہے اخلاص نیت. کہ انسان جو بھی کام کرے، دین کا کام ہو یا دنیاوی اعتبار سے کوئی کام ہو، نیتوں کا اخلاص بہت ضروری ہے. کیونکہ اگر دکھاوا، ریاکاری اور کسی اور مقصد کے لیے اگر کوئی بڑے سے بڑا کام بھی کرے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں. تو شریعت کے احکامات پر عمل ہو، شریعت کی تعلیمات پر عمل ہو، دعوت و تبلیغ ہو، اقامت دین، کسی بھی بڑے عمل کو لے لیجئے، یہاں تک کہ ہجرت و جہاد اور حج ہو، وہ سب کا سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس وقت قابل قبول ہوگا جب اخلاص نیت ہو. لہذا یہ پورا واقعہ بھی آپ کے علم میں ہوگا، اس حدیث مبارکہ کا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے. تمام احادیث مبارکہ، جتنی بڑی احادیث کی کتابیں، ان سب میں سب سے پہلی حدیث کون سی ہے؟ تمام محدثین نے اس حدیث سے اپنی کتابوں کا آغاز کیا ہے، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى، اعمال کا دار و مدار، یعنی اعمال کی قبولیت کا دار و مدار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں نیتوں پر ہے، اور انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہوگی. آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ یہ حدیث مبارکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کب ارشاد فرمائی، کیا پس منظر تھا؟ پس منظر یہ ہے کہ ایک صحاب ہجرت کر کے آئے ہیں، مکے سے مدینے ہجرت سب سے بڑا عمل، تین اعمال ایسے ہیں جس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بشارت دی کہ جو یہ کرے گا اس کی پوری زندگی کے گناہ رب کائنات معاف فرما دے گا۔ اے نمبر ایک، کفر سے اسلام کی حالت میں آنے سے، نمبر دو اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے سے، نمبر تین حج مبرور حج مقبول اگر کیا جائے تو ساری زندگی کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ گویا بڑے اعمال، بڑے 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 اعمال میں سے ایک عمل کر کے آئے، ہجرت کر کے آئے۔ لیکن معلوم یہ چلا کہ ہجرت کر کے کیوں آئے؟ ہجرت کے پیچھے پس منظر یہ تھا کہ جس خاتون سے ان کی شادی ہونے والی تھی وہ خاتون پورے اہل خانہ سمیت، پورے خاندان سمیت ہجرت کر کے مکے سے مدینے چلی گئیں۔ لہذا انہوں نے اس خاتون سے نکاح کرنے کے لیے نیت کیا تھی کہ وہ اگر گئی ہے تو میں بھی چلا جاؤں، وہاں جا کے نکاح کر سکوں، اس نیت سے ہجرت کی۔ ہجرت سب سے بڑا عمل، لیکن وہ اللہ اس کے رسول کے لیے نہیں تھا بلکہ اس عورت سے نکاح کرنے کے لیے تھا۔ تو رب کائنات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ کے لیے ہماری نیتوں کے اخلاص کے حوالے سے عظیم ترین بات ارشاد فرما دی کہ جس شخص نے ہجرت کی اللہ اس کے رسول کے لیے، یعنی اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے، اللہ اس کے رسول کو خوش کرنے کے لیے، تو اس کی ہجرت اللہ اس کے رسول ہی کے لیے ہوگی۔ اور جس کسی نے ہجرت کی کسی دنیاوی فائدے کے لیے، کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے، کاروبار کے لیے، نام و نمود کے لیے، اس کی ہجرت اسی کی طرف کاؤنٹ کی جائے گی۔ تو تزکیہ نفس کے حوالے سے اہم ترین حصہ نیتوں کا اخلاص۔ اللہ سے دعا کریں رب کائنات ہمیں اخلاص نیت عطا فرمائے۔ بڑے بڑے اعمال، یقین کیجئے بہت بڑے بڑے اعمال، حج ہے، جہاد فی سبیل اللہ ہے، دعوت و تبلیغ اس امت کی ذمہ داری، بڑے بڑے مقررین، بڑے بڑے علماء جن کے نام کے پوسٹر یا میسج لگے تو ہزاروں کے لوگ جمع ہو جائیں، اگر خدا نہ خواستہ اخلاص نیت کے ساتھ، اخلاص نیت کے ساتھ وہ کام نہیں کر رہے۔ تو میں حدیث سنا رہا ہوں، ایسی حدیث جو گھبرا دے، سن کر انسان گھبرا جائے، پریشان ہو جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن رب کائنات سب سے پہلے تین افراد کو پیش کر کے، رب کائنات کے سامنے تین افراد کو پیش کیا جائے گا، ان کا حساب کتاب پیش کیا جائے گا، جن میں سے ایک بہت بڑا عالم ہوگا، عالم قرآن، دوسرا شہید فی سبیل اللہ جس کو دنیا میں شہید سمجھا گیا، تیسرا وہ سخی جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا تھا اور بے تحاشا پیسہ خرچ کر کے آیا۔ تینوں کا حساب کتاب پیش ہوگا، رب کائنات اپنے احسانات گنوائے گا، میں نے تمہیں یہ دیا، علم دیا، دنیا کی نعمتیں عطا فرمائی، تم نے کیا کیا۔ عالم قرآن، عالم القرآن بڑے فخر سے بتائے گا، اللہ میں نے تیرا دین سیکھا، دین کی تبلیغ کی، دین کی اقامت کی جد و جہد کی، وغیرہ وغیرہ۔ رب کائنات فرمائے گا کذبتا، تم جھوٹ کہہ رہے ہو، تم نے جو کچھ بھی کیا، دعوت تبلیغ اقامت جہاد بڑے تمہارے نام تھے، تم یہ سارا دین کا کام کر رہے تھے کہ دنیا میں تمہیں مشہور ہو جاؤ کہ تم بڑے عالم ہو، بہت بڑے عالم ہو، دنیا میں تمہیں عالم سمجھا گیا، یہاں تمہارے لیے کچھ نہیں۔ ایسے شخص کو اوندے منہ جہنم کے حوالے کر دیا جائے گا۔ ہے عبرت ناک، اللہ سے دعا کیجئے رب کائنات ہم سب کو اخلاص نیت عطا فرمائے۔ اخلاص کے ساتھ کیا ہوا ہر عمل، تھوڑا سا عمل، چھوٹا عمل، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ ریاکاری اور دکھاوا، چاہے وہ سخی ہو، چاہے وہ عالم قرآن ہو، چاہے وہ شہید فی سبیل اللہ ہو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں اس کا کوئی اثر نہیں۔ بلکہ مسند احمد کی حدیث تو اور زیادہ ہلا دینے والی ہے، حضور نے فرمایا من صلی یرائی فقط اشرکا، جس کسی نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی، نماز اللہ کے لیے لیکن دکھاوے کے لیے آ رہا ہے، لوگ تعریف کریں نمازی ہے، اپنا ایک روب ڈھالنے کے لیے بڑے نمازی پرہیزگار آدمی ہے، تو من صلی یرائی فقط اشرکا، وہ شرک کر چکا، یہ نماز اللہ کے لیے دکھاوے کے لیے کی، تو جاؤ ان سے جا کر اجر لو، رب اس کو نہیں قبول کرے گا۔ من تصدقا یرائی فقط اشرکا، جس نے صدقہ کیا دکھاوے کے لیے، لوگ کہیں بڑے بڑے سخی ہیں، نام کی تختیاں لگی ہوئی ہیں مساجد کے باہر، پلوں کے باہر، فلاں جگہ فلاں صاحب نے صدقہ دیا، فلاں صاحب نے یہ رفع عامہ کا کام کیا، تو وہ دنیا میں ہو جاتا ہے، لوگ ووٹ بھی دے دیتے ہیں ایسے لوگوں کو، لیکن رب کائنات کے اس کا کوئی اثر نہیں۔ اور اسی طرح من ساما یرائی فقط اشرکا، جس نے روزہ رکھا، روزہ تو ایک ایسا خاموش عمل ہے نا، لیکن رکھا کیوں؟ لوگ کہیں بڑے نمازی پرہیزگار ہیں، وہ شرک کر چکا. اللہ سے دعا کریں رب کائنات ہمیں تزکیہ نفس کے اس عمل پر کاربن رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر طرح کے شر سے، ہر طرح کے دکھاوے سے، ریاکاری سے اللہ سبحانہ وتعالی ہماری حفاظت فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.